الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عليما قديرا مدبرا سميعا بصيرا. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا وزيرا. ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى كافه الناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا على سفر فعده من ايام اخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. معزز صدر جلسة، ذمة داران مجلس انتظامي، مصليان مسجد، عزیزان محلہ، پردہ نشین و عزیز خواتین اور بہنوں، قرآن مجید کی ایک معروف آیت کے کچھ مخصوص الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. استقبال رمضان کے عنوان سے ایک موقع کی مناسبت سے آپ اور ہم جمع ہوئے، اس مناسبت سے قرآن مجید کی ان آیتوں کے ذیل میں کچھ علمی لیکن سادہ باتیں عرض کریں گے. سیدھی سادی کام کی باتیں پیشروں بزرگوں اور ساتھیوں سے آپ نے سن لی ہے، ہم الفاظ قرآن کی روشنی میں آپ سے کچھ باتیں کریں گے. حق تعالی نے ارشاد فرمایا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، عام طور پر بات ذہن میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جب سارے زمان اور مکانوں کو پیدا فرمایا ہے تو اس میں پھر خاص طور پر کسی ایک مہینے کا ذکر کر کے اس مہینے کی عظمت و برکت بتلانے کی یا اس مہینے میں نوازے جانے کی بات کیوں بتائی، جبکہ اور مہینوں میں بھی یہی اعزاز اور اکرام کی شکلیں اللہ پاک پیدا فرما سکتے تھے. اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی قادر مطلق ہے، عالم الغیب والشہداء ہیں، وہ اختیار کلی رکھتے ہیں اور شہنشاہ حقیقی ہیں. دنیا کے کسی بادشاہ کو اس بات کا اختیار رہتا ہے کہ وہ اپنی رعایا میں کسی خاص مہینے اور خاص دن میں انعام کی تقسیم کا اعلان کرے. یہ کوئی لائق تنقید بات نہیں ہوتی، کوئی بادشاہ اگر کسی مہینے میں یا کسی دن انعام کی تقسیم کا اعلان کرے، بلکہ یہ اس کے جود و کرم اور اس کی نوازشوں کے اظہار کی خصوصی بات ہوتی ہے. طریقے سے اللہ کائنات کے شہنشاہ حقیقی ہے. وہ رمضان کے مبارک مہینے میں اس مہینے کو اللہ رب العزت نے بابرکت بنایا اور اس میں اللہ نے نوازنے کا فیصلہ سنایا. تو یہ بہت ہی زیادہ خیر اور خوبی اور بھلائی کی بات ہے. دوسری بات اس آیت کے ذیل میں عرض یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے رمضان کا لفظ استعمال فرمایا ہے جبکہ قرآن اور مہینوں کے ناموں کا تذکرہ نہیں ہے. سال کے تو 12 مہینے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں کہیں بھی صراحت کے ساتھ کسی اور مہینے کا نام مذکور نہیں. 12 مہینوں کا ذکر ہے اجمالاً ہے, ایک سال کا ذکر ہے اختصاراً ہے, اجمالی بیان ہے, لیکن صراحت کے ساتھ جس نام کا تذکرہ ہے وہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے. اسی سے رمضان کی قدر و منزلت, اس کی عظمت و اہمیت واضح ہوتی ہے. حضرت پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ رمضان میں 5 حروف ہیں. ایک را ہے, اس کو عام طور پر ہم لوگ رے بولتے ہیں. رے سے مراد رحمتوں کا مہینہ ہے. اولہ رحمہ, مشہور حدیث ہے صاحب الفضائل کی لکھی گئی احادیث میں سب سے پہلی اور موصوط حدیث جو آپ دیکھیں گے وہ اسی کا ایک حصہ ہے. اولہ رحمہ, اوسطہ مغفرہ, آخرہ عتق من النیران. رمضان کا پہلا دہا رحمت کا, دوسرا دہا مغفرت کا, تیسرا دہا دوزخ کی آگ سے خلاصی کا ہے. را سے مراد رحمتوں کا مہینہ, اللہ کی مہربانی. رحمت سے مراد اللہ اپنے بندے پر مہربان ہو کر جہاں اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں وہاں اس کی دنیا اور عقبی کی ضرورتوں کو پورا کر کے بے انتہا نوازتے ہیں, وہ رحمت باری. میم سے مراد مجدن یعنی بزرگی. مجیدن کا لفظ آپ کو یاد ہوگا, بزرگ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں, اسی سے مجدن کا لفظ ہے بزرگی کے معنی میں آتا ہے. رمضان کا مہینہ آتے ہی ہر ایک بزرگ بنا جاتا ہے. نوجوان بھی بزرگ ہو جاتا ہے, بچہ بھی بزرگ ہو جاتا ہے, بوڑھا تو بزرگ ہو ہی جاتا ہے, مرد بھی بزرگ ہو جاتے ہیں, عورتیں بھی بزرگ ہو جاتی ہیں. بزرگی کے آثار باعتبار ذکر فکر, باعتبار تلاوت, باعتبار اعمال صالحہ, صدقہ اور خیرات, مودت و محبت, انس اور الفت, یہ تمام اعمال کے اندر خاص طرح کی آپ دیکھیں گے کہ بزرگانہ شان ہر ایک کے اندر پائی جاتی ہے. ضاب سے مراد ضمانت کا مہینہ, ضامن مہینہ, ضامن. ضمانت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے آقا دو جہاں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یاد مبارک کے مفہوم کو یاد رکھنا چاہیے جس میں فرمایا گیا کہ جو کوئی شخص اپنی شرمگاہ اور اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. تو دو باتوں پر اللہ کے نبی ضامن بن جاتے ہوں, اب اگر کوئی رمضان کے پورے اعمال صالحہ کو وجود میں لانے کی کوشش کرے تو بھلا بتائیے کہ حق تعالیٰ کس قدر اس کی طرف رحمت کو اپنی متوجہ کرتے ہیں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیمانۂ ضمانت کی حد تک اس سے وابستہ کر دیتے ہیں. ایک مضبوط ایک رسی ضمانت کی وابستہ ہو جاتی ہے, اس لیے کہ وہی ایک راستہ ہے آقا دو جہاں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا ضمانت. یہ اصل ضمانت کیا ہے؟ ضمانت کا لفظ یہ ہے اصل تلاوت قرآن مجید, اس سے اللہ تعالیٰ ضامن بنتے ہیں کہ اس میرے بندے کو جنت میں پہنچانا چاہیے. یہ ذکر کرنے والا ہے, یہ روزے کا رکھنے والا ہے, یہ قرآن کا پڑھنے والا ہے, یہ تراویح کا ادا کرنے والا ہے, یہ قائم اللیل ہے, یہ صائم النہار ہے, یہ تہجد گزار ہے, اور یہ بزرگوں کی صحبت میں رہنے والا ہے, یہ بچوں کی تربیت کرنے والا ہے, اور یہ تعلیم و تربیت کا کرنے والا ہے, یہ ماں باپ کا خدمت گزار ہے. یہ ہیں ضمانتیں. لوگ امام ضامن کے پیچھے پڑ گئے خامخا. اصل ضمانت تو یہ ضمانت یہ ہے, رمضان کا مہینہ وہ ضمانت قبول کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ضامن بنتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت لیتے ہیں اس شخص کی, یام علیہ صالح کو اختیار ہے. غام یہ ضمانت ہے. اور الف سے مراد الفت کا مہینہ, انفاق کا مہینہ, ایثار کا مہینہ, اتحاد کا مہینہ, یہ رمضان کا مہینہ الفت کا مہینہ. اب آپ جس کسی سے آپ دیکھیں گے کہ الفت اور محبت اور پیار کی بات کریے گا, لڑائی جھگڑے کم ہوں گے, بند نہیں ہوں گے, کم ہوں گے. اسی لیے کہ شیطان, بزرگوں نے کہا ہے کہ بڑے بڑے شیطان بند ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بند نہیں ہوتے. اور ایسے ہی شیطان بند ہوتے ہیں, مگر اندر جو اور ایک دشمن ہے اس کا کیا حساب کتاب ہے وہ سوچ لینا ہے. ایک رمضان میں تو بے شمار شرارتیں ہوتی ہیں, لوگ معمولی معمولی باتوں پر لڑ پڑتے ہیں, وہ در حقیقت نقصانی شرارتیں ہوتی ہیں. برا ماحول بھی مخالفت پر آ جاتا ہے, وہ بھی دشمن ہے. نفس وہ بھی دشمن ہے, شیطان وہ بھی دشمن ہے, بری عادت وہ بھی دشمن ہے. کئی قسم کے دشمن ہوتے ہیں, دشمن کو ایک ہی نہیں ہے کہ شیطان. جب دشمن ہے اور وہ بند ہو گیا تو پھر رمضان میں یہ چھوٹی موٹی باتیں کیوں ہو جاتی ہیں؟ تو الفت کا اور انس کا مہینہ ہے. کتنا ہی اجنبی آدمی آپ کے پاس آنے دیجئے, آپ کہتے ہیں بیٹھیے, ساتھ رہیے, افطار میرے ساتھ کر لیجئے, سحر میں میرے ساتھ ہو جائیے, کوئی دور ہے تو آپ اس کو اپنے قریب بلا لیتے ہیں. مزاج میں ایک موانست پیدا ہو جاتی ہے نورانی اعمال کی برکت سے. اور نون سے مراد نورانی عمل. وہ کون سا عمل ہے جو نورانی نہیں؟ اللہ بھی نور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نورانی اور نور. اور پھر اللہ اور رسول جب دونوں کے دونوں نور ہیں تو ان دونوں سے نکلنے والی باتیں اور ان کے سے نکلنے والا جو کلام ہے ظاہر ہونے والا, وہ بے نور جی, وہ کوئی بے نور تھوڑا ہی ہوگا. ہر بات نورانی. جب بات نورانی ہے تو کام بے نور کیسا ہو جائے گا؟ اسی لیے کلام کے ساتھ ساتھ عمل صالح دنیا میں وجود میں آتا ہے اور کام بھی نورانی ہو جاتا ہے. ہر عمل نورانی ہوتا ہے ایک مسلمان کا. شہر رمضان, یہ ہے رمضان کا مبارک مہینہ. آخر اس کو جو عظمت ملی یا اس میں جو برکت آئی, اس کو جو تقدس عطا ہوا, اس میں جو خیر اور نورانیت کے پہلو آئے, اس کا کوئی مہمات کے سبب بھی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں, انزل فیہ القرآن, اس مہینے میں قرآن اتارا گیا ہے. اس میں قرآن اتارا گیا ہے. آدمی کتنا خوشی سے پھولا نہیں سمانا چاہیے تھا اور بے انتہا مسرور ہونا چاہیے تھا اس شخص کو جس کے سامنے یہ بات سنائی جائے کہ اللہ کا مبارک کلام ہے وہ رمضان کے اندر اتارا گیا ہے, خوش ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم مجازی عشق اور محبت کی باتیں تو جانتے ہیں, مگر حقیقی عشق و محبت کی بات نہیں جانتے. اگر کوئی آپ کا محبوب, خدا نخواستہ آپ کا کوئی محبوب جو برسوں سے آپ سے نہ مل سکا اور اس نے ایک چٹھی لکھ دی کہ میں رمضان کی 17 تاریخ کو یا فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو آپ سے میں بات کرنے والی ہوں, تو آدمی کتنا خوش ہو جاتا ہے کہ زندگی بھر کی ساری مسرتیں سمٹ کر اس کے پورے وجود میں سما جاتی ہیں, اور وہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ جو میرا محبوب زندگی بھر تک جس سے کلام کی کوئی توقع نہیں تھی, وہ مجھ سے بات کرنے پر تیار ہو گیا ہے. کتنا خوش ہوگا وہ شخص. یہ الگ بات ہے کہ اس کی فکر غلط ہے, اس کا عمل غلط ہے, اس کا رخ غلط ہے اور اس کا راستہ غلط ہے, لیکن سوچئے کہ ایک محب کو محبوب کے ساتھ اور محبوب کو محب کے ساتھ جو رابطہ ہے, اس کو سمجھیے. یہ بات سمجھنے مشکل نہیں ہے,
تو پھر یہ بھی سمجھنے میں مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اے میرے بندے میں تجھ سے کلام کرنا چاہ رہا ہوں اور انسان ہے کہ رمضان سے بھاگ رہا ہے. انزل فیہ القرآن, اس میں قرآن اتارا گیا ہے. کیا ہے اس میں, کیا ہے, کیا اس کے اندر کیا چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا کیا ہے, کیا تیری رہبری کا سامان ہے, ہدایت ہے, سراسر رہبر رہنمائی ہے, منزل رسی کی دعوت ہے, بلکہ منزل تک ایسان ہے اور اس تک پہنچنے کا ایک پیغام ہے. نہ صرف پیغام بلکہ اللہ تعالیٰ کی نوازش ہو تو وہ خود بھی تو مجھے چلا رہا ہے, میرے ساتھ ساتھ چل کے میرا آسرا سلامت میں چلا سنبھل سنبھل کے. اللہ تعالیٰ ساتھ ہو کے چلانا شروع کر دے. وہ جب ہدایت دینے پر آتے ہیں تو ہدایت دے دیتے ہیں, اور جب وہ کسی کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو ہدایت کا کوئی راستہ نہیں ملتا. من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له. اللہ جس کو ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور اگر وہ کسی کو گمراہ کر دے تو پھر اس شخص کی ہدایت کا کوئی سامان نہیں ہوتا. ھدی للناس, ساری دنیا انسانیت کے لیے ہدایت ہے. کیا عرب کیا عجم, کیا شرقی کیا غربی, کیا شمالی کیا جنوبی, کیا کالا کیا گورا, سب کے لیے ہدایت. یہاں یہ نہیں ہے ھدی للمسلمین یا ھدی للمؤمنین نہیں بتایا, بلکہ بتایا ھدی للناس, پورے عالم انسانی کے لیے ہدایت ہے. انگریزوں تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے, یورپ اور امریکہ کو بھی یہ پیغام پہنچنا چاہیے, ساری دنیا انسانیت کو یہ پیغام پہنچے کہ یہ ہے رہبری کا سامان قرآن مجید. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, انی طرف تو فیکم امرین لن تولوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولی او کما قال علیہ السلام, تمہیں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور جب تک کہ تم دونوں ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک اللہ کی کتاب, کتاب اللہ, اور دوسرے سنت رسول اللہ. ہاں, چونکہ رات استفادہ مشکل ہوتا ہے, ہرکس و ناکس کا کام نہیں. پڑھنا ضروری ہے, سمجھنا بھی ضروری ہے, لیکن پڑھنے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے ہر آیت کے ہر حصے کے اعتبار سے احکام کا استخراج اور مسائل کا استنباط یہ ہرکس و ناکس کا کام نہیں. اسی لیے صاف سیدھا راہ صاف رکھتا ہے, چلے آؤ اس میں دیدہ و دل, عقل کی راہ سے آؤ گے تو پھیرا ہوگا. اسی لیے کیا بزرگان دین کا کہنا کیا ہے کہ صحبت ہونا چاہیے اہل اللہ. اسی لیے کتاب اللہ, سنت رسول اللہ اور صحبت اہل اللہ کے ذریعے سے تعلق مع اللہ کو مضبوط کرنا. کتاب اللہ کو کیسے سمجھیں گے؟ حضرت حکیم الاسلام الاستاد حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اپنی کتابوں میں, باضابطہ مسلک کے عنوان پر حضرت نے کتاب لکھی ہے, ایک بہت ہی جامع بات نقل فرمائی, اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں, بہت لمبی چوڑی 70-80 صفحات کی بات کروں, لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کے مجموعے سے ملتا ہے. اور فرمایا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک میں وہ راستہ دیا گیا جس کے اندر اہل سنت والجماعت کی صحیح ترجمانی بھی ملتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں ہوں, جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ. حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مبارکہ, اپنے اصول اور اپنے طریق کو سمجھانے کے بعد افراد کی نشاندہی کی, کتابوں کی نہیں. ما انا علیہ واصحابی, اسی لیے خود قرآن مجید نے سورہ فاتحہ میں جو بات نقل کی ہے, اللہ رب العزت نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, راستہ, سیدھا راستہ کس کا؟ صراط الکتاب, صراط الحدیث, صراط الفقہ, صراط کچھ اور کتابوں کا نام نہیں لیا, بلکہ افراد کی نشاندہی کی اور فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, اللہ راستہ ان کا جن پر آپ نے انعام کیا ہے. اس لیے وہ لوگ بھول میں ہیں جو صرف کتاب و سنت کے ذریعے سے راستے کو طے کرنا چاہتے ہیں. اس کو سمجھنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھائے. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات خود سورہ فاتحہ میں ذکر فرمائی ہے. احادیث میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس لیے ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ کتاب اللہ کو رجال اللہ سے سمجھو اور رجال اللہ کو کتاب اللہ سے پرکھو. دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ انتباقی صورت میں دیکھنے پرکھنے سمجھنے کے بعد آپ کو صحیح راستہ ملے گا. اور گویا بہت ہی چھوٹے اور خلاصے کے لفظوں میں الفاظ کے خلاصے میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ کتاب و سنت جمع شخصیت مساوی ہے اہل سنت. اس بات کو سمجھایا ہے اور میں بہت کھلے طور پر اس لیے بول رہا ہوں کہ یہی دار العلوم دیوبند کا مسئلہ ہے. ہدل الناس, اللہ رب العزت نے پورے عالم انسانی کے لیے ہدایت اور رہبری کا سامان کیا ہے. سوال ایک اٹھایا, جی بزرگوں کی عادت ہوتی ہے کہ لوگوں کے میں رہنے والے پائے جانے والے سوالات کے جوابات خود ہی دے دیتے ہیں تاکہ تشنگی ختم ہو جائے اور تشفی ہو جائے. اللہ یہاں تو فرمایا ہدل للناس, لیکن سورہ بقرہ میں فرمایا ہدل للمتقین, اور ایک مقام پر فرمایا ہدل للمتقین, اور یہاں پر فرمایا ہدل للناس. بھئی آخر جب بات ہو رہی ہے تو یا تو یہ صحیح بولو یا تو وہ صحیح بولو. سارے عالم انسانی کے لیے ہدایت کا تذکرہ اس آیت میں ہے جہاں پر شہر رمضان کا تذکرہ ہے, اور سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں ہے ہدل للمتقین, اہل تقویٰ کے لیے ہدایت ہے. اب آخر ہدایت ان کے لیے ہے کیا ان کے لیے ہے؟ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ ہدایت ہے سب کے لیے, فائدہ وہ اٹھائیں گے جو متقی ہوں گے. جیسے اگر حضرت مولانا عبد الحکیم صاحب نے اعلان کر دیا کہ دیکھو ایک بیرل میں سنترے کا جوس اور شربت ہم وہاں پر رکھ رہے ہیں کونے میں, کہیں بعد میں ڈھونڈیں گے اٹھ کے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. مثال عرض کی جا رہی ہے کہ اگر ایک بیرل ہو, بیرل میں سنترے کا شربت رکھا ہوا ہو, انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھائی یہ شربت سب کے لیے. اب ایک صاحب کونے میں بیٹھے ہوئے بلک رہے, رو رہے, حیران پریشان, تو میاں کیا بات ہے, کیوں پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ تو نہیں شربت سب کے واسطے ہے, بولے میرا پیٹ ہی نہیں بھر رہا. بھائی تم استعمال کریں گے تو کلیجہ ٹھنڈا ہوگا, نہ اٹھے گا نہ پیے گا, نہ استعمال کرے گا تو آخر کیا فائدہ کیسے ہوگا؟ فائدہ تو اس کو ہوگا جو پیے گا. ایسے ہی پوری دنیا کے انسانوں کے لیے قرآن ہے, لیکن فائدہ صرف ان کو ہوگا جو ایمان و اسلام کی دولت سے آج تو. اس لیے اسلام کو بہت مضبوط پیرائے میں پکڑنا ہے, تھامنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے اہل ایمان تم اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ, اے اہل ایمان تم اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ. ذرا تھوڑا سا کبھی کبھی غور کر لینا کہ میں تو اسلام میں داخل ہو گیا لیکن اسلام میرے اندر کتنا داخل ہوا وہ دیکھنا ہے. ذرا کبھی کبھی تھوڑا سا جائزہ بھی لے لینا اس کا. ہدل للناس وبینات من الہدیٰ, آخر یہ ہدایت کا کیا سامان اس میں ہے؟ اللہ نے کہہ دیا ارے کھلی ہوئی واضح دلیلیں ہیں, واضح آیتیں ہیں, واضح احکام ہیں, بالکل بینات ہیں, اور کیا چاہیے؟ بینات من الہدیٰ. یہاں تک کہ اللہ نے اپنا کمال ظاہر فرمایا اور فرمایا بل فرقان, اور یہ قرآن فرقان ہے. کیا ہے یہ فرقان؟ یہ حق کو ناحق سے تمیز کرنے کا نور, اس کو حق کو باطل سے علیحدہ کرنے والا نور, سچ کو سچ سمجھانے والا اور باطل کو باطل سمجھانے والا, صحیح کو صحیح سمجھانے والا اور غلط کو غلط سمجھانے والا, یہ وہ ہے نور. الفرقان کہتے اس شخص کو ملتا ہے جو تقویٰ کی دولت سے آراستہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ نور. آج تمیز ہم لوگوں میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ اسلام کا وہ نور موجود نہیں ہے اپنے اندرون میں جس سے ہم تمیز کر سکے کہ یہ فلاں صاحب صحیح راستے پر ہے فلاں غلط راستے پر ہے. ارے آج تو اتنی بے تمیزی ہو گئی ہے کہ میرا اپنا صحیح راستے پر ہونا نہ ہونا وہ بھی مشکوک ہو گیا لوگوں کو. کہ جائے کہ تمیز کر سکے کہ کون صحیح ہے کون غلط. اپنے آدمی اپنے آپ کو دیکھ لے, سوچنے اور سمجھنے میں پڑ جاتا ہے. مولانا صاحب کیا ہے, کمال صاحب ایک بولتے, مولانا نور صاحب ایک بولتے, جی جمال صاحب ایک بولتے, مفتی صاحب ایک بولتے, آخر کیا ہے, کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز غلط ہے. اتنا علم تو آنا ضروری ہے, جس علم کے نور اور روشنی کے اندر اس بات کو سمجھنا لازم ہے اور سمجھ سکیں تاکہ اطمینان اور تشفی ہو جائے کہ یہ چیز حق سے متعلق ہے, یہ چیز باطل سے متعلق ہے, اور یہ چیز ملا کر دی ہے اہل اللہ کی صحبت, کتاب اللہ پر عمل پیرائی سے, سنت رسول اللہ کے جذبات کو اپنے اندر موجزن کرنے سے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو بے حد والہانہ طور پر وابستہ کرنے سے اللہ تعالیٰ وہ چیز. اب ایک بندہ پروردگار کے حضور عرض کر رہا ہے کہ پروردگار آپ اتنا سب کچھ عطا کر دیے ہیں, آپ کا آخر منشا کیا ہے؟ رمضان اور مہینہ اور مبارک اور قرآن اور یہ اور وہ, آخر آپ چاہ رہے ہیں کیا؟ وہ بولو. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ تو روزہ رہتا نہیں رہتا. من شہید منکم الشہر فلیصم ہو, تم میں سے جو کوئی پائے اس مہینے کو, اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے. لوگوں کے اندر ذہن میں کیا ہے کہ مطلب روزی کے اللہ میں ہم محتاج ہیں کیا, کہیں رکھا تو. بات یہ ہے کہ روزے کے وہ محتاج نہیں ہیں, اگر روزے کے وہ محتاج ہوتے تو وہ روزہ رکھتے تھے. روزے کے ہم محتاج ہیں, روزے کے ہم محتاج ہیں, وہ بے نیاز ہیں, وہ ایسی احتیاجات نہیں رکھتے جیسے مخلوق کی احتیاجات ہوتی ہیں. مخلوق کی احتیاجات اور ان نقائصوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی بلند و بالا اور ارفع اور اعلیٰ ہے. ورنہ انہوں بھی اپنا ایک وقت مقرر کرتے تھے, اتنے وقت تک ایسا رہوں گا, اس کے بعد کھاؤں گا پیوں گا سو جاؤں گا. نعوذ باللہ, اللہ کو ایسے اعتبارات ناقص نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ جسم اور لوازمات جسم اور جسم کے تمام نقائص سے اللہ تعالیٰ کی ذات باغ ذات ہے, وہ یہ جسم نہیں رکھتی. ومن شہد منکم الشہر فل, مگر یہ روزہ بھی جو ہے نا بڑا عجیب ہے. بزرگوں کا کہنا ہے کہ خود روزے میں بھی چار حرف ہیں, جیسے رمضان میں پانچ حرف ہے نا, ایسے روزے میں چار حرف ہیں. یہ روزے سے مراد, رے سے مراد رحمت کا روزہ, واو سے مراد وحدت کا روزہ. یعنی اسی روزے میں آپ رحمت الہی لے سکتے ہیں, اسی روزے کے ذریعے سے ایک جہتی پیدا کر سکتے ہیں. ہاں نہیں تو امیر اور غریب کا ٹکراؤ شروع ہو جائے گا, ایک کھاتا رہے گا ایک بھوکا پڑا ہوا رہے گا. روزہ رکھوا کر اللہ رب العزت نے امیر اور غریب کے اندر ایک تساوی کی ایک نسبت قائم فرمائی اور کہا کہ نہیں, امیر بھی بھوکا رہے گا غریب بھی بھوکا رہے گا. ایک جہتی کی ایک فضا قائم ہو جائے. اور زے سے مراد زینت عمل, ہر عمل آدمی اچھا بناتا ہے, ذکر کے ذریعے, تلاوت کے ذریعے, دعاؤں کے ذریعے, خدمت کے ذریعے, ہمت کے ذریعے, محنت کے ذریعے, دعوت کے ذریعے اور مختلف ابلاغ کے ذریعے, تبلیغ کے ذریعے, خدمت قرآن کے ذریعے, خدمت حدیث کے ذریعے, خدمت فقہ کے ذریعے, بہرحال وہ کیا کرتا ہے, اعمال کو زینت. دوسرے معلوم اس کی زندگی سنورتی ہے اور وہ بازینت ہو جاتی ہے. مگر یہ روزہ رکھتا کون ہے جس میں جی ہمت کا ہو, ہمت ہو تو رہتا ہے, ہمت نہیں ہے تو پھر نہ مشکل ہوتا ہے. من شہد منکم الشہر فلیصم, اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے. البتہ اب آپ کی خدمت میں خدمت یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ احکام کا تذکرہ ہے, مسافرین کے احکام اور اسی طریقے سے مریضوں کے کچھ احکام ہیں. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ مسافر شرعی ہے تو کچھ رخصت کے مسائل ہیں, اور اگر مریض ہے اسی طریقے سے مریض اور مسافر کو بعد والے دوسرے دنوں کے اندر ان روزوں کو پورا کر لینا پڑتا ہے. یہ ہے خلاصہ اس کی آیت کے بعد والے حصے کا. لیکن ایک بات عرض کرنا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ منشا کیا ہے اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کا. اللہ تعالیٰ جو روزہ رکھوانا چاہتے ہیں اس کا منشا کیا ہے؟ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اللہ تعالیٰ ہم کو شکر گزار بندہ دیکھنا چاہتے ہیں.
शुक्रगुजारी कोई मामूली बात नहीं है। वह आदमी समझता है शुक्रगुजारी बहुत मामूली बात है, शायद ऐसी बात नहीं है, शुक्रगुजारी बहुत गैर मामूली बात है। औरतों से पूछो कितना शुक्र अदा करती हैं आपका, जब मालूम होता है शुक्र कितना होता है, ना शुक्र कितनी होती है। तो शुक्र मगर इंसान की फितरत में शुक्रगुजारी का जज्बा मौजूद रहता है। और मामूली से हदिये पर, मामूली से तोहफे पर, मामूली से खाने पर, मामूली से मशरूब पर, मामूली से किसी कपड़े पर भी कोई किसी का शुक्र अदा करने के लिए चल पड़ता है और अपनी जुबान खोलता है, तो फिर वो अल्लाह जिसने हमें सर से पांव तक इनाम से सरफराज फरमाया है, तो हमें शुक्र करेंगे नहीं करेंगे। चाहे एक बात जरूरी अर्ज करने की, वो ये है कि ये जो रोजा है इसकी आखिर हकीकत क्या है, समझनी भी मुश्किल नहीं है और खुदा करे कि समझानी भी मुश्किल न हो। बात बहुत छोटी सी है और मामूली सी है। भाई अगर किसी आप नौजवान से ये पूछें कि भाई आप जो रमजान में रोजा रखते हैं वो क्यों, आप उसी से पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, आप किसी बुजुर्ग से पूछो, किसी बूढ़े से, किसी से मत से, अपने भाई बहन से, किसी से भी पूछ लें कि भाई आप जो रोजा रखे हैं वो क्यों, तो एक ही जवाब देगा कि अल्लाह का हुक्म है। भाई भाई तुम खाना क्यों छोड़े, अल्लाह का हुक्म है। या पानी क्यों छोड़े दिन में, अल्लाह का हुक्म है। अच्छा बीवी से हम बिस्तरी करने से क्यों बचे, तो भाई अल्लाह ताला का हुक्म है रोजे के अंदर खाने और पीने से, और बीवी से हम बिस्तरी करने से परहेज करना चाहिए, ये चीजें हैं अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह के हुक्म को हमने मान लिया और मानना चाहिए, एक मुसलमान है तो मानना चाहिए। आप अगर बुरा न माने तो फिर पूछो शव्वाल में जो नमाजों का हुक्म दिए वो कौन दिए, वो हुक्म किसका लगा, तो फिर क्या मतलब हुआ रमजान में रहना कैसा और शव्वाल में गुम कैसा, ये हमको अब तक समझ में नहीं आया। मतलब मेरे कहने का ये है कि जिस तरीके से हमने अल्लाह के हुक्म पर एक चीज रखी, तो उसी अल्लाह के हुक्म पर माँ बाप की खिदमत है, उसी अल्लाह ने हुक्म दिया जी तालीम और तरबियत का, उसी अल्लाह ने हुक्म दिया माँ बाप की खिदमत का, उसी अल्लाह ने हुक्म दिया सदकात और खैरात का, उसी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया नमाजों के अदा करने का, रोजों के रखने का, जकात के निकालने का, हज करने का। फिर आखिर एक मालदार को हज करने के लिए कौन सी चीज रुकावट बन रही है, एक मालदार को जकात निकालने के लिए कौन सी चीज रुकावट बन रही है। मालूम यह हुआ कि रोजे की हकीकत से अभी हम ना आजना है। इसीलिए सच कहा किसी कहने वाले ने कि जब ये मिजाज इस ये शूर जब किसी शख्स के अंदर आ जाता है तो कैसा मिजाज बनता है, दुनिया की तमाम उम्र एक यौम समझ। कितने दिन का होता है, सुबह शाम तक एक दिन का होता है, तो सही मोमिन सही शूर पर आ जाने के बाद ये शूर रखता है, दुनिया की तमाम उम्र एक यौम समाज, इस यौम में अपने तई बासौम समाज, इफ्तार का वक्त जबकि आ जाए अजल, महशर का हुजूम ईद है कौम समझ। तो मुसलमान हर वक्त रोजेदार रहता है, शव्वाल रहो, ज़िलक़ादा रहो, ज़िलहज रहो, मुहर्रम रहो, वो चार पांच दिन जो मना किए हैं बस मना, बाकी हर लम्हा हमारा हर लम्हा। अरे दर हकीकत रोजे की हकीकत क्या है, अल्लाह के हुक्म पर किसी काम का करना, वो है रोजे की हकीकत। और अल्लाह ही के हुक्म पर किसी का, अल्लाह के हुक्म पर ही किसी काम का छोड़ना, ये भी है रोजे की हकीकत। गोया अल्लाह के हुक्म पर किसी काम का करना न करना, इसको बोलते हैं रोजे की हकीकत। जब ये रोजा समझ में आने लगता है तो फिर आंखों का भी रोजेदार बन जाता है। तो भाई बाजार में चल रहा है एक नौजवान, कोई हुस्न का पैकर नजर आ गया, बिजली कड़की समझिए, तो ऐसी सूरत में जो आपकी नजरें उठेंगी, तो आप रोजेदार हैं तो नजरें नीचे, बेरोजा हैं तो नजरें ऊपर। अब वो रोजा अगर रोजे की हकीकत से आजता है तो हमारी जबान भी रोजेदार होगी। ऐसा नहीं है कि रमजान है इसीलिए खामोश बैठी हूं और जब रमजान गुजर जाएगा फिर बताऊंगी जबान क्या चीज होती है। भाई क्या हुआ, जिस खुदा के हुक्म पर रमजान में हम अपनी जबान को खुपन लगाना जानते और बंद करना, जिस हमको बंद करने का सलीका या खामोश रहने का सलीका आता है,
تو ہمیں غیر رمضان میں بھی اللہ ہی کے حکم پر جینا اور مرنا دونوں آسان ہو جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب آپ کہہ دو یہ بات اسلام کا خلاصہ, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. سب سے پہلے میں فرما برداروں میں سے ہوں, اے اللہ میرا جینا میرا مرنا سب تیرے واسطے. قل ان صلاتی ونسکی نماز عبادتیں قربانیاں ومحیای ومماتی جینا مرنا سب اللہ کے لیے. روزے کی حقیقت جسم میں آ جائے گی تو ماشاءاللہ وہ کتنا مبارک آدمی ہوگا جس کے اوپر روزے کی حقیقت کھل جائے اور سال بھر کا روزے دار ہو جائے. یعنی اگر حلال کو اختیار کر لیا اور حرام سے بچ گیا خدا پاک کی قسم وہ روزے دار ہے. اگر حرام سے بچنا آ گیا فلاں چیز سے آپ کیوں مچتے ہیں, حرام ہے بچنا چاہیے ماشاءاللہ. ایسی بہت سی پھر غیبت حرام ہے نا, اس سے نہیں سوپر حرام ہے نہیں, حرام ہے بچنا چاہیے نہیں بچنا چاہیے بچنا چاہیے. اچھا غیبت کیا ہے؟ حلوہ. جیسے سوپر حرام ہے ویسے غیبت حرام ہے. اب لوگوں کے ذہن میں کیا رہتا, نہیں بولتا ہم کسی کی برائی تھوڑا ہی بیان کریں اس میں حیثو بولے. ارے حیثو بولے تو ہی غیبت ہوتی بھائی, نہیں حیثو بولے تو اس کا نام بہتان ہے احادیث میں. حیثو بولنے کا نام غیبت تو ہے. کیا کرنا بولتا ہے اصلاح معاشرہ, کرنا نہیں کرنا, بولنا نہیں بولنا, بالکل نہیں بولنا. ارے ایسا کیسا امر بالمعروف نہیں ہے من کر بولنا, تو جس کو بولنا ہے اس کو بولنا خبر ہے نہیں. ہاں طالب علم مدرس کو بولنا, مرید مرشد کو بولنا, رعایا حاکم کو بولنا, مامور عامر کو بولنا, رعایا اپنے حکمران سے بولنا. نہ یہ کہہ رہے غیرے نتھو خیرے پانچ دس پچیس پچاس ملے بیٹھے اور شروع کر دیے. کیا حق ہے زبان کو کھولنے کا؟ کس نے کہہ دیا؟ جب غیبت حرام ہے, چغلی حرام ہے, اور حسد حرام ہے, اور جو ہے نا اور مختلف قسم کے آدمی کی بد کرداریاں حرام ہیں, بہت ساری حرام چیزیں, جیسے اور حرام چیزیں, جیسے ظاہر کی بہت سی حرام چیزیں, اسی باطن کی بہت ساری حرام چیزیں, حکم حق پر جینا اور حکم حق پر مرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. وہ روزے کی حقیقت جس نوجوان ساتھی کے ذہن میں, جس بھائی اور بہن کے ذہن میں, دل اور دماغ میں روزے کی حقیقت آ جائے, میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے حکم پر چلنا اس کے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. والد ماجد رحمت اللہ علیہ کی ایک بات یاد آتی ہے جی, وہ بات عرض کر دوں. ارشاد فرمایا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ امل صاحب دین اسلام پر چلنے کا آسان طریقہ کیا ہے, دین اسلام پر چلنے کا آسان 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 طریقہ کیا ہے, احکام تو بہت ہیں. فرمایا کہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جس جسم اور جان کو لیے ہوئے ہیں اس پر غور کر کے ہمیں بتائیں کہ ان میں سے کون سی چیز آپ کی بنائی ہوئی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اپنے جسم اور جان کو جو اپنے پاس ہیں ان پر غور کر کے بتائیے کہ ان میں سے کون سی چیز ہم نے بنائی ہے. اور اگر نہیں کسی کارخانے میں بنی ہے تو کارخانے کا نام بھی دے دیجئے. دنیا کے کارخانے, امریکہ کے, رشیا کے, چائنا کے, جاپان کے, پاکستان کے, ہندوستان کے, صنعت خانوں کارخانوں کے نام بتا دیں, ہم شکریہ ادا کریں گے. آپ اپنے سے پوچھنے کے بعد آپ خود یہ محسوس کریں گے اوہو میں نے تو بنایا ہے نہیں اور کہیں سے خریدا بھی نہیں ہے, تو معلوم یہ ہوا کہ یہ میرے اپنے نہیں ہے. سیدھا مطلب ہے یا تو بھائی آپ کی اس وقت ہونا جبکہ آپ یا تو خریدے ہو یا تو بنائے ہو. خریدے ہو تو کہاں خریدے, کتنے میں خریدے, اور اگر بنائے ہیں تو آپ نے آپ کہاں سے بنی ہے وہ چیز, کہاں سے لے کر آئے ہیں, اتنا بتانا چاہیے. اور اگر اتنا نہیں بتا سکتے تو صاف اس بات سے اقرار کر لینا چاہیے کہ اس باڈی کے آپ بنانے والے نہیں ہیں. جب اس چیز کے ہم بنانے والے نہیں ہیں تو پھر یہ بھی بات طے ہے کہ جو چیز آپ کی نہیں ہے اس پر استعمال کا تصرف آپ کو کس نے دے دیا. حق کیسا پہنچا آپ کو استعمال کرنے کا, مجھے کیسے حق پہنچ گیا اس چیز کو استعمال کرنے کا, کیسے استعمال کر سکتا ہوں. ہاں تو ڈھونڈنا چاہیے بھائی, اس ذات کو تو ڈھونڈنا چاہیے جو ذات پیدا کرنے والی اور بنانے والی ہے جسم، کون سی ذات ہے وہ؟ اللہ. تو آپ ایک مال کے دو مدعی نہیں ہو سکتے، یا تو انہیں سچا یا تو اپن سچ. یہ ہماری بات کیا ہے؟ انسان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جسم اور جان میرے، اور اللہ یہ کہتے ہیں سورۃ طہٰ میں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما و ما تسرا، آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا بھی مالک میں، زمین میں جو کچھ ہے اس کا بھی مالک میں، وما بینہما کا بھی مالک میں، تحت سرا کا بھی مالک میں. تو کہاں کا مالک ہے؟ کدھر سے آیا؟ جب یہ بات ہے، مولانا یعقوب صاحب مجددی بھوپالی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات یاد آتی ہے. ایک شخص نے آ کے کہا، حضرت آپ مجھے گناہ کرنے کی اجازت دے دو. اللہ والے بابصیرت، انہوں نے کہا کہ بالکل اجازت بیٹے، ایک شرط کے ساتھ، مشروط، صرف ایک شرط. اس نے کہا کہ وہ ہو، آج تک دنیا میں کوئی گناہ کی اجازت نہیں دیا ہوں گا بڑے سے بڑا غوث اور خود، مگر میرے ایسے نکلے بڑے کہ انہوں نے گناہ کی اجازت دی. جھٹ سے خوشی کے مارے کہنے لگا کہ وہ ہو، آج حضرت نے گناہ کی اجازت دے دی، مگر ایک شرط لگا رہے. آخر پوچھیں گے تو صحیح کیا شرط لگائیں گے، تو کیا شرط ہے؟ تو فرمایا شرط یہ ہے کہ یہ جسم و جان جس کے ہیں اس کو دے دو، ذاتی لا لو، جو کرنا ہے کر لو. بولے صاحب میں یہ جسم و جان جس کو دینا ہے اگر اس کو دے دیا تو پھر فقیر کا اسے لا نہیں سکتا. تو فرمایا جب اسی ایک ذات کے پاس سے تجھے مل رہا ہے تو پھر تجھے گناہ کرنے کا بھی حق نہیں ہے. بد نظر کو بد نظری سے توبہ کرنا ہوگا، چور کو چوری سے توبہ کرنا پڑے گا، زانی کو زنا چھوڑنا پڑے گا، باغی کو بغاوت چھوڑنی پڑے گی، اور تاغی کو اپنی طغیانی اور سرکشی سے توبہ کرنا فرض ہو جائے گا. ہرگز گناہ نہیں کر سکتے، کوئی اجازت نہیں گناہ. اس لیے اس بات کی کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ جب ہم رمضان کے اندر قدم رکھ رہے ہیں اور ایک مبارک مہینہ سایہ فگن ہے اور سروں پر آ رہا ہے اور انتہائی قریب ترین ہے اور اس کی برکات سے ہم سب کو استفادہ کرنا ہے، تو ماشاءاللہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے. میں معذرت خواہی کے ساتھ کہ اپنے پیشو ساتھی کو جن کے تقریر بعد میں شاید ہونا چاہیے تھا، میں کیا پھر ہے جو مولانا آپ کی، میں معذرت خواہی کے ساتھ اتنا ہی پر بس کرتا ہوں. درس قرآن سے فراغت کے بعد ادھر آنا ہوا، اسی پر بس کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر نصیب فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا اللهم أعنا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافية. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم ذلك أنت الأحسن لك. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم أعنا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافية. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ورزقا طيبا واسعا وعلما نافعا وعملا توفيقا احسانا وتوبه نصوحا وصبرا جميلا واجرا كريما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجاب مجددا للفردوس نعيما. اي الله گناہوں فرما کوتاہیوں کو درگزر فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرما. اے اللہ اس وقت ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں. اے اللہ خزانے غیب سے، اے اللہ ان ہر ایک کی جائز مقصد کو پورا فرما جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا توقع رکھتے ہیں. اے اللہ ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما، جو مخروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما. اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کلی عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو بے روزگار اور حلال روزی نصیب فرما. اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہیں ان کو بری فرما. اے اللہ جو بے نکاح ہیں ان کے شادیوں کے اسباب مہیا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ان کو صاحب اولاد بنا دے. اے اللہ جن کے، اے اللہ جو لوگ مشہور ہیں ان کے سحر کو توڑ دے, اللہ جو آصف زدہ ہیں ان کے آصف کو ختم فرما دے, اللہ جن کے گھروں میں شیطانیت ناچ رہی ہے اللہ اس کو بند فرما دے, اللہ جن کے گھر بے برکت ہیں ان گھروں کو بابرکت بنا دے, اللہ جو گھر بے نور ہے اللہ ان گھروں کو نورانی بنا دے, اللہ یہاں کے نوجوانوں کو, یہاں کے محلے والوں کو, یہاں کے منتظمین کو, یہاں کے معاونین کو, یہاں کے کارکنوں کو, یہاں کے ذمہ داروں اور سرپرستوں کو اللہ محض اپنے فضل اور کرم سے اے اللہ توفیق خیر مرحمت فرما, اے اللہ ہر وہ بھلائی عطا فرما جس بھلائی کو مانگا ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اے اللہ ہر اس برائی سے حفاظت فرما جس برائی سے حفاظت مانگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد